بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على آلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين في القرآن الكريم وبرضاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود محمد عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت ماہ مبارک رمضان میں سانس کھینچ رہے ہیں اور ان ساعتوں کو ترک کر رہے ہیں. ہماری گفتگو جو کہ آخر الزمان اور قرآن کے عنوان سے جاری ہے، اس سلسلے کا آج دوسرا درس ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ جو کلمہ ہے آخر الزمان یعنی آخری زمانہ، اس کا فقط ایک ہلکا سا تعارف ہی پیش کیا تھا اور خاص قرآن کریم سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھیں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے اور ہمارے لیے جس دسترخوان کو بچھایا ہے وہ دسترخوان کوئی اور نہیں بلکہ قرآن ہے، اور اس دسترخوان پر وہ نعمتیں موجود ہیں جو ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں، باقی رہنے والی نعمتیں ہیں. مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ ان نعمتوں کا ادراک وہ صاحبان کرتے ہیں کہ جو کہ صاحبان تقویٰ ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا تاکہ ایک مرتبہ روزہ رکھنے کے بعد لعلکم تتقون کی جو منزل آئے گی کہ شاید تم تقویٰ اختیار کر لو، تو اس نے اس دسترخوان سے کما حقہ استفادے کے لیے روزوں کو فرض کیا پہلے، اور قاعدہ ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو. جب تم تقویٰ اختیار کر لو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد جب اس دسترخوان پر بیٹھا جائے گا تو یہ دسترخوان جہاں اور لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے، متقین کو خاص ہدایت کرے گا. یہ وہ خاص شے ہے جو پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ متقین ہیں کہ جن کی نگاہ فقط ظاہر پر نہیں جاتی بلکہ ظاہر کا سینہ چیرتے ہوئے باطن تک چلی جاتی ہے، اور چونکہ ان متقین کی نگاہ اتنی تیز ہے، جس کو ہم عربی میں اگر کہیں تو کہیں گے نافذ البصیرہ ہیں، یہ باریک بین ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے, شارپ ہیں بہت, دے آر ویری مچ شارپ, اشارہ سمجھ جاتے ہیں. اور بس آپ تو اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ اشارے سے پہلے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ طاغوت کی سازش کو پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں. چاہے وہ کتنی ہی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہو سامنے, یہ اس کے دھوکے میں نہیں آتے. ان کی نظر, ان کو جو پیکیج مل رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے, تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے, تو سب چیزیں اچھی اچھی دکھ رہی ہیں دنیا کو, لیکن ان کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے امان لے کر آئے ہو, اور جو نواسۂ رسول ہے اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے, امام زمان کے لیے کوئی امان نہیں ہے. اگر امام زمان کے لیے کوئی امان نہیں ہے تو جو پیکیج تم مجھے دے رہے ہو اور جو فائدہ تم مجھے دے رہے ہو, لعنت ہو اس امان پر اور لعنت ہو اس امان دینے والے پر. تو یہ بڑے باریک بین ہوتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا امام زمان کے ساتھ ہوتا ہے. امام زمان کے ہمراہ فقط ان کے معیت میں ساتھ نہیں ہیں, مطلب ان کے مقصد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کہ امام زمان اگر ان کے نظروں سے اوجھل بھی ہیں, اگر انہیں دکھ بھی نہیں رہے, مگر اس کے باوجود یہ امام زمان کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور وہ مقصد کوئی اور نہیں ہے, وہ وہی ہے کہ عدل کے اور انصاف کو نافذ کرنا ہے. تو ہماری گفتگو آخر الزمان اور قرآن کے عنوان سے یہاں تک کل کی گفتگو ہوئی تھی. آج بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ یہ کہ جو سرنامہ کلام میں نے ان دروس کے لیے جن آیات کو دیا ہے, اگرچہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے فقط یہ دو آیتیں نہیں, کم از کم 12 آیتیں میں نے آپ کے لیے نکالی ہیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال جو موضوع کے اعتبار سے میں نے جس آیت کو لیا وہ ہے احسب الناس. احسب الناس حسب کیسے کہتے ہیں, گمان کرنے کو, کہ اور الف جو بیچ شروع میں آتا حمزہ جس کو کہہ رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ سوال کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے, واقعی کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے. احسب الناس ائیں یترکو, کہ بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے سیدھے سیدھے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی سیدھے سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے, اور کہ کس لیے, کہ ائیں یقولوا آمنا, صرف اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے, بس صرف زبان سے کہا ہم ایمان لے آئے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جائیے اپنے. اگر فی زمانہ ترجمہ کروں تو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط ایک نعرہ لگا کر جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے, ہیں جو نعرہ لگائے گا تو جناب وہ جنت میں جائے گا, تو پھر وہ جنتوں پار ہو جائے گا. پتہ نہیں جنتوں پار چلا جائے گا تو جنت کے پار ہے کیا چیز, جب جنت کہیں پار چلا گیا تو خود جہنم شروع ہو جائے گا. تو بارہ تھوڑا ہلکا نعرہ لگائیں تو بیچ میں ہی رہ جائے نا, ایسا نہ ہو تو جنت سے ہی باہر چلے جائیں. تو کیا لوگ صرف اس نعرے پہ چھوڑ دیے جائیں گے, بس صرف زبان سے نکال دیا ہے, دیکھیں نا اس کے مصادیق بہت سارے ہو جائیں گے. تو کہا کیا لوگ فقط اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا, کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی, وہم لا یفتنون, اور یہ امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے. یفتنون فتن فتنے سے ہے نا, فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے. ان المال والاولاد الفتنہ, مال اور اولاد فتنہ ہے. تو یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے, عربی میں فتنے کو کہیں گے امتحان ہے, آزمائش ہے. یعنی کیا یہ لوگ فقط اس وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ولقد فتن الذین من قبلہم, حالانکہ ہم نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی آزمایا تھا. یہ کیا چیز ہے, ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو آزمایا تھا, اور کس لیے آزمایا تھا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ خدا جان لے کہ کون ان میں اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. چونکہ آیت یہ ہے تو میں نے ترجمہ ہی کیا ہے, لیکن اب اس کے اندر بریکٹ لگا کر اس کی تاویل کرنا پڑے گی ہمیں, کہ تاکہ خدا جان لے, خدا نہ جان لے, خدا تو سب جانتا ہی ہے, خدا تو عالم الغیب ہے, کون جان لے, تاکہ لوگ جان لیں, تاکہ ایک چیز آشکار ہو جائے, تاکہ کھل کر واضح ہو جائے کہ کون ہے کہ جس نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کیا ہے اور کون وہ ہے کہ جو کہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. رمضان المبارک میں آج ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ قرآنی آیات کو کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ ہم آزمائش میں ڈال رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو کہ سچے ہیں. ایک آیت کا مطلب تو یہ نظر آ رہا, لیکن اگر ذرا غور کریں کہ وہ لوگ کے جو کہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں, جن پر آزمائش پڑی اور انہوں نے ثابت کر دیا, جس کو کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ان کا رب اللہ ہے پھر وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے, تو تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ وہ خاص لوگ ہیں کہ جنہوں نے ربنا اللہ کہہ کر استقامت دکھائی ہے, تو پروردگار نے ان کے لیے پیکیج کا اعلان کر دیا ہے. یہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے بات ہو رہی, لیکن آج ایک اور انداز سے بھی اس آیت کو یوں دیکھیے کہ خاص محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کی ہم سیرت شناسی کے لیے ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا شے بدرجہ کمال نظر آتی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے چن لیا, یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو چن لیا, رسول اللہ کو چن لیا اور ان کے 12 اوصیاء کو پروردگار نے چن لیا. تو یعنی پروردگار نے انتخاب کیا ان ہستیوں کا. ایسا ہی ہے نا, یہ چناؤ آپ کے اور میرے سامنے تو نہیں ہوا ہے نا, ہم کہیں رہے ہوں گے عالم زر میں ادھر ادھر, یاد تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ چناؤ پہلے ہوا ہے نا, دنیا سے پہلے ہو گیا ہے. عزیزوں وہ چناؤ جو پہلے ہو چکا, اب جب دنیا میں یہ زندگیاں گزار رہے ہیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی سے کس چیز کا ثبوت دیا, ثبوت یہ پیش کیا ہمارے رب کا چناؤ سچا ہے, ہمارے رب کا انتخاب کتنا بہترین ہے, کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پروردگار عالم نے اگر انہیں چنا ہے. اسی لیے جب کبھی بھی کوئی دشمن بھی ان کے دروازے پہ آتا تھا اور جب ان کی کرامات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا تھا تو جانتا ہے کہتا وہ کیا جاتا تھا, اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دینا ہے, اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ, خدا جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے. آیا ہے علی ابن الحسین کے دروازے پر اور ان کی کرامت کو دیکھ رہا ہے, ان کی سیرت کو دیکھ رہا ہے, ان کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے, لیکن آیت پڑھ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے. یعنی ان لوگوں کی زندگیاں جہاں ان کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کو بیان کر رہی ہیں, وہیں وہ پروردگار عالم کے علم کی تصدیق کیسے کر رہی ہیں, ذرا اس عنوان سے بھی دیکھیے. تو یقیناً ہر ہر گھرانے کا بچہ ہمیں توحید کا پرچار کرتا ہوا نظر آئے گا. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے, فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, تاکہ جان لیا جائے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے اپنے دعوے کے میں جھوٹے کون لوگ ہیں. یہ سورہ سورہ عنکبوت ہے, آیت کا نشان پہلی اور دوسری آیت. یہاں پر اس خاص سورت کے اندر اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 29 نمبر کا سورہ ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی 29 نمبر کا ہی سورہ ہے, جس ترتیب سے آیا اسی ترتیب سے رکھ بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک خاص خصوصیت ہے اس سورہ کی, 20ویں اور 21ویں پارے میں یہ سورت آپ کو مل جائے گی. اس سورت کا نام جو دیا گیا ہے, یعنی کہ جو وجہ تسمیہ ہے, اگرچہ ان دروس میں تو شاید اتنا موقع نہ ملے, لیکن اگر انشاءاللہ ملا تو بیان ضرور کروں گا کہ سورہ جات کا جو نام ہے اس کے پیچھے کیا علت ہوتی ہے. مطلب اگر سورہ کا نام بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ تو اس کے دو ممکنہ جواب ہیں. ایک بہت سطحی سا ہے جو کہ کوئی بچہ بھی بتا دے, اگر تھوڑا سا ترجمے سے قرآن پڑھا ہے تو, یا کوئی غیر مسلم بھی ہے اس سے پوچھو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دیکھ داکھ کے بتا دے گا. وہ ممکنہ جواب یہ ہے کہ کیوں ہے سورہ بقرہ کا نام بقرہ؟ کہا اس لیے کہ اس میں گائے کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے تو سورہ کا نام بقرہ ہو گیا. تو سوال قائم ہو جاتا ہے کیا کیا پوری سورہ میں فقط گائے ہی کا قصہ ہے؟ کیا پوری سورہ میں گائے ہی گائے ہے جو چل رہی ہے, اور پھر آخر تک گائے ہی گائے چل, ڈھائی پارے تک گائے چلی گئی ہے؟ گائے کا قصہ ہے لیکن کیا فقط گائے کا قصہ ہے؟ کیا اس میں حضرت آدم کا قصہ نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کتنی اہم ترین, یعنی کہ جو ڈسپیوٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ عزازیل ابلیس قرار پا رہا ہے اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کر لے سجدہ اس کو, اور وہ انکار کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور اس دن سے اب تک وہ دشمنی میں لگا ہوا ہے, اتنا غالب قصہ, کیا کوئی اور قصہ اس سے زیادہ غالب ہے؟ کیا شیطان کی کا تعارف جو ہے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا بین الاقوامی شہرت یافتہ, ابلیس سے زیادہ ہے کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ؟ مذاہب چاہے کہیں بھی ہوں, کون سے ہوں, ابلیس کو جانتے ہیں سب, ڈیول کو سب جانتے ہیں نا, کتنا وی وی آئی پی ہے, ویل نون ہے, دنیا جانتی ہے ڈیول کو, اسی کو تو کہتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ, مختلف اقوام جانتے ہیں ڈیول کو. تو اس کا مطلب فقط یہ تو کوئی خصوصیت نہ ہوئی نا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ, یہ بتاؤ کہ حسب میں کیا ہو, تقوی میں کہاں کھڑے ہو, تو پھر بات ہوگی کہ ہاں زمین والے کتنا جانتے ہیں اس کو چھوڑو, یہ بتاؤ آسمان والے کتنا جانتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انٹروڈکشن جو ہے وہ زمین والے جانتے ہیں کتنا, اس کو تو رہنے دو, یہ بتاؤ آسمان والے کتنا جانتے ہیں؟ وہاں بھی کوئی انٹروڈکشن ہے یا نہیں ہے؟ یا وہاں جب نام لیا جاتا ہے کہیں گے یہ کون صاحب ہیں, یہ کہاں رہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں نام لیا جائے تو وہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں گواہیاں آ جائیں, ہم جانتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے یہ اچھا کام کرتے دیکھا ہے, تو وہاں پر شہرت یافتہ ہے تو یقیناً فضیلت بھی ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ میں کیا فضیلت ہے؟ واپس آئیے. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ سورہ کا نام سورہ آدم نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا؟ اچھا چلے شیطان کو چھوڑ دیجئے, آدم کو یہاں پہ چھوڑ دیجئے, لیکن آدم کو اتنا بڑا عہدہ دے کر زمین پر اتارا ہے, یہ زمین پر خلافت دی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, یعنی کہ جو وجہ ڈسپیوٹ ہے وہ تو یہی قرار پایا تھا نا کہ ہم نے زمین میں خلیفہ قرار دینا, ہم قرار دینے والے ہیں, تو اتنا اہم میٹر ہے تو سورہ کا نام سورہ خلیفہ ہو جاتا نا, یہ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن سورہ کا نام ہے گائے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ میٹ لور ہے کیا مسئلہ ہے؟ بیف پسند کرتا ہے, کیا ہو گیا گائے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گائے کا قصہ ہے تو یہ ناقص جواب ہے, یا یوں کہیے کہ آدھا سچ ہے پورا سچ نہیں ہے. یاد رکھیے گا گائے کے قصے کے پیچھے کیا قصہ ہے, ہاں اگر وہاں نظر چلی گئی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ کا نام بکرا کیوں ہے. یعنی کہ جو قصے, یہی کہا تھا نا کہ سورہ میں جو قصہ ہے اس قصے پہ نام رکھ دیا ہے, تو میاں قصے پہ نام نہیں رکھا ہے, قصے کے پیچھے جو قصہ ہے اس پر نام رکھا ہے. کوئی بات ایسی ہے اس قصے کے پیچھے جو اتنی غالب ہوئی ہے کہ اگرچہ آدم کا تذکرہ بھی سامنے آیا تو وہ بھی اس کے ذیل میں آ جائے گا, غالب وہ والا ہی قصہ رہے گا. گائے غالب نہیں ہوئی ہے, گائے کے پیچھے کا قصہ غالب ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا, تو میں نے آپ کو تھرسٹ کریٹ کر رہا ہوں کہ ہر قصے کے پیچھے جو قصہ چھپا ہوا ہے ادھر نظر کرنی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ نام یہ کیوں رکھا ہوا ہے. نام دیا جا رہا ہے عنکبوت, تو یہ عنکبوت کا نام یعنی مکڑی, مکڑی کے نام پر پورا سورہ. اب یہ دیکھیے, میں نے کہا حضرت آدم کے نام پہ سورہ نہیں ہے, سورہ ہے تو مکڑی کے نام پر پورا سورہ دے دیا. اب یہ پروردگار کی شان ہے, وہ تو الگ بات ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ کس وجہ سے عنکبوت نام دے دیا. کہا سورہ عنکبوت کی 41 نمبر کی آیت کے اندر یہ نام آیت کے اندر آیا. کس لیے آیا؟ مطلب پروردگار کو کوئی مکڑی پسند تو نہیں ہے نا, مطلب اس طریقے سے کہ بڑی فیوریٹ مخلوق ہے تو سامنے کر دیا نام. کوئی وجہ ہے نا پیچھے, کوئی اشارہ ہے جو دیا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر انسان روشنی طلب کرے گا اور اس کے لیے ہدایت کے راستے روشن ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہا آیت پڑھو نظر آ جائے گا کہ عنکبوت کا نام کیوں دیا. عنکبوت سے ذہن میں کیا آئے گا تمہارے؟ کہتا ہے مثل الذین. مثل سے بات شروع ہو رہی ہے, بات یہاں پر ہوگی نہیں کہ مثل, مثل اور ہے مثل اور ہے, مثل مثل. مثل کا مطلب ہے مثال, اور مثل کا مطلب ہے بے عین ہی وہی شے. اگر ہم ان دونوں الفاظ کو قرآن کریم کی طرف مراجعہ کریں اور پھر دیکھیں تو ہمیں مثل بھی نظر آئے گا, مثل بھی نظر آئے گا. مثلا یہ لفظ جب ہم خدا کی طرف پلٹاتے ہیں, اس کی طرف نسبت دے کر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں, تو یہ دونوں کلمات خدا سے نسبت لیتے ہوئے ہمیں قرآن میں مل جائیں گے. مثل نظر آئے گا کس انداز سے؟ کہ لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء, یہاں مثل ہے. اور خود یعنی کہ لیس کمثلہ, خدا کی طرف اشارہ ہوا نا کہ خدا کی مثل کچھ نہیں. لیکن یہی لفظ جو اصل میم سے اور لام جو ہے اس کو اگر دیکھیں کسرہ اور اس فتح کو ہٹا کر, اعراب کو ہٹا کر فقط حروف کو دیکھیں تو حروف تو وہی ہے نا. یہی حروف ایک اور جگہ پر ہمیں نظر آئیں گے, اور وہ آئیں گے مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. اب یہ تمام کی تمام کیا بیان کی گئیں؟ مثالیں بیان کی گئیں. اس کو مثل کہا. اللہ کے جس کے لیے لیس کمثلہ شیء استعمال ہوا, اسی کے لیے یہاں مثل استعمال ہو گیا. گویا اللہ کی مثل تو کچھ نہیں ہے لیکن مثال تمہیں دے دیتے ہیں. مثال سمجھانے کے لیے ہے, یعنی اللہ کی مثال کیسی ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اور اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاق کے اندر کوئی چراغ رکھا ہے, چراغ کے اندر جو ہے وہ تیل ہے, اور وہ تیل کوئی عام تیل نہیں ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, لا شرقی اتن ولا غربیہ, اور وہ تیل ہے بھی کون سا تیل؟ شجرتن مبارکتن زیتونتن, مبارک شجر زیتون کا تیل ہے. وہ ایک تو شجر مبارک ہے, زیتون کا درخت ہے, اس کا تیل ہے, اور وہ زیتون بھی نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اب اس کی بہت سی تعویلات ہیں, اگر یہاں کریں گے تو یہ تو خود ایک کئی سیریز آف لیکچرز مانگے گی. لیکن ظاہراً ظاہراً مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والا وہ پودا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اوپر روشنی رہتی ہے, جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بھی روشنی رہتی ہے, مطلب میکزیمم سورج کی روشنی کو یہ لیتا ہے, اس کا تیل بڑا زبردست ہوتا ہے, تو اس سے مثال دی جا رہی ہے. یہ بالکل ظاہری ظاہری مطلب ہے کہ بھائی دیکھو ایسا پودا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کچھ پودے شرقی ہوتے ہیں کہ اگر ان پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب سورج مشرق کی طرف ہے تو زیادہ ان پر سورج پڑ رہا ہے, لیکن جب سورج مغرب کی طرف چلا گیا تو ان کے اوپر سایہ ہو گیا ہے, ان کے اوپر سورج نہیں آ رہا. کچھ مغربی ہوتے ہیں کہ جب سورج نکلا ہے تب تو ان کے اوپر روشنی نہیں پڑ رہی ہے, لیکن یہاں ذرا 3-4 بجے کا وقت آیا, اب ان کے اوپر سورج کی روشنی آنا شروع ہو گئی ہے. کچھ ایسے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میگزیمم لائٹ لے لیتے ہیں, چاہے ادھر سے آ رہی ہو, مشرق سے لائٹ آ رہی ہو یا مغرب سے آ رہی ہو, دونوں انداز سے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں بالکل سادہ ایسی بات کہ جو چوک پہ کھڑے ہو کر کہیں تو وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی مطلب ہے. یہ ایک تفسیر ہے جو بیان ہو رہی ہے, جو میں نے بیان کی. تو ایسے درخت کا تیل بڑا بہت ہی چمکدار, بہت ہی نورانی والا, نورانیت بکھیرنے والا تیل ہوتا ہے. تو کہا کہ لا شرطیت ولا غربیہ یا قابل کئی تہائی ہوتے, بڑا قریب ہے کہ یہ تیل خود روشن ہو جائے اس سے قبل کہ اس کو ابھی ہم نے آگ دکھائی ہے. مطلب وہ تیل اتنا روشن ہے کہ تمہیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے, کمرے میں بس وہ تیل رکھ لو, وہ تیل ہی پورے کمرے کو روشن کر دے گا. تو ایسی مثال ہے اللہ کے نور کی. تو یہ مثالیں دے دے کے بیان کر رہا ہے, تو گویا مثال دی جا سکتی ہے, بے آئین ہی نہیں ہے خدا کے جیسا کوئی, لیکن مثال دے کے تمہیں سمجھا دیتے ہیں ایسا ہے. تو بالکل یہاں پر بھی مثال دی جا رہی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء قرار دیے ہیں, اپنے ولی قرار دیے ہیں, خدا کی ولایت کو چھوڑ کر جو طاغوت کی ولایت میں چلے گئے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن کریم میں دو ہی ولایتیں ہیں, تیسری کوئی ولایت نہیں ہے جناب. قرآن کریم میں اصلا دو ہی ولایتیں ہیں, تیسری کوئی ولایت نہیں ہے. ایک ولایت ہے اللہ کی ولایت اور ایک ولایت ہے طاغوت کی ولایت. آیت الکرسی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں, خدا ان کو نکال لے گیا ہے ظلمات سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے, یعنی جو خدا کی ولایت سے انکاری ہیں, ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ خدا تو نور کی طرف لے کر آیا تھا, یہ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہی تو لوگ ہیں جہنمی, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یاد رکھیے گا خلود ہے ان کے لیے. خلود کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کبھی باہر نہیں آئیں گے. یعنی جو خدا کی ولایت سے نکل گیا اس کے لیے خلود ہے. خلود یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کے لیے ڈومیسائل نہیں دیکھا جائے گا, اس کے لیے سرنیم نہیں دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا ولایت میں کس کی ہو, خدا کی ولایت میں ہو یا طاغوت کی ولایت میں ہو. طاغوت کی ولایت کا ٹھکانہ جہنم ہے اور خدا کی ولایت کا ٹھکانہ نور ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو دو ولایتیں سمجھ میں آ گئی. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اولیاء قرار دیے, ان کی بات ہو رہی کہ جانتے ہو اتخذو, انہوں نے قرار دیا ہے نا, ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے جس نے گھر بنا لیا ہے. تو اصلا سورہ عنکبوت میں اس مکڑی کا نام نہیں ہے, مکڑی کی طرف تو اشارہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ مکڑی نے تو گھر بنایا ہے. کیا گھر بنانا بری بات ہوتی ہے؟ گھر کس کے لیے؟ مکڑی اگر جالا نہیں بنائے گی تو کیا مطلب ہوٹل سے آرڈر کرے گی کھانا؟ کیا کرے گی؟ پروردگار نے اس کی نیچر میں تو یہی چیز ڈالی ہے نا. تو کیا مکڑی کے جالے کی ہجو ہو رہی ہے یا مکڑی کی ہجو ہو رہی ہے؟ مکڑی تو اپنا کام کر رہی ہے, جو اللہ نے اس کے فطرت کے اندر وطیت فرمایا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہ الگ جگہ ہے. خدا مثال دے رہا ہے کہ دیکھو مثال ہم تمہیں دے رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اولیاء بنائے ہیں نا, ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے, یعنی اس طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں مکڑی کے اس گھر کو، یہ انتہائی انتہائی کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا، یعنی مکڑی نے جو گھر بنایا ہے یہ انتہائی کمزور گھر ہے، اس اعتبار سے کمزور گھر ہے کہ خون بھی مارے تو یہ گھر تہس نہس ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اب تمثیل لیجئے اس میں سے، مثال نکالیے باہر، یعنی جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اولیاء قرار دیے ہیں، ان اولیاء کی حیثیت یہ ہے ایک خون مارو تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ کیا سمجھے؟ یعنی کہ خدا کے مقابلے پر چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، نمرود ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر خدا کے آگے میری میں ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، سب سے خطرناک تو اندر چھپا ہوا ہے نا فرعون، یہی اگر آبا مستک بنا، اگر یہی سامنے آ جائے، بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ گویا انہوں نے اسی کو اولیاء بنا لیا ہے، تو کہا ان کی جو یقیناً جو ان کی حیثیت ہے وہ مکڑی کے جالے کی سی حیثیت ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جن اولیاء کو قرار دیا ہے یہ مکڑی کے جالے کی مثال ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عنکبوت کے اندر پھر راز کیا چھپا، یعنی کہ مکڑی کے جالے کے پیچھے کیا قصہ ہوا، وہ اس کی کمزوری ہے، وہ اس کا کمزور ہونا ہے، یعنی خدا یہ بتلا رہا کہ ہمارے مقابلے پر اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی حیثیت یہی ہے کہ تمہیں اس کو گرانے کے لیے دھکا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھونک مارو تو اپنی جگہ سے چلا جائے، لیکن خدا کی ولایت میں رہتے ہوئے یہ کام کرو گے تو بڑے مزے سے ہو جائے گا، اسی لیے جب اس کو تم اس سے اظہار بیزارگی کرتے ہو اور اس کو مارنے کے لیے آمادہ ہوتے ہو تو تمہیں کوئی بڑا ہتھیار نہیں چاہیے ہوتا، معمولی سا کنکر اٹھاتے ہو اور یوں کر کے مار دیتے، اتنے پیار سے تم نے جو اس کو مارا ہے یہ کنکر اس کو ایٹم بم کی طرح لگا ہے، سمجھیے اصل میں کنکر جو لگا ہے یہ کنکر خود بتا رہا ہے کہ یہ جو ملعون خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو مارنے کے لیے مجھے کوئی بڑا ہتھیار بھی نہیں چاہیے، اس قدر کمزور ہے، ایک کنکر سے ہی بھاگ جاتا ہے، ایک کنکر سے ہی اس کو گرز کی طرح یہ جا کر لگتا ہے، یہ ظاہری تفسیر ہے، وگرنہ باطنی تفسیر یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تم نفس امارہ پر قابو پانا چاہو تو بس ارادہ کر لو، یہ بہت کمزور ہے، اصلاً یہ کنکر فقط باہر نہیں لگ رہا ہے اندر بھی لگ رہا ہے، کہ اگر اندر بھی کوئی عزازیل چھپا بیٹھا ہے تو یہ کنکر اس کے لیے بھی ہے، جس کو ہم کہیں گے شٹ اپ کال دے دی ہے ہم نے، یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈسکس ایون اینی سنگل تھنگ، چھوٹی سے چھوٹی بات ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، کنکر مار کے چپ کرا دیا آپ نے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا یہ مکڑی کا جال جو ہے وہ بناتی ہے، اور وہ ان اور بے شک اوحن البیوت لبیت العنکبوت، یقیناً جو کمزور ترین گھروں میں سے گھر ہے وہ تو مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے، یعنی پھر ایک اشارہ دیا کہ وہ جو اولیاء ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں جیسا کہ مکڑی کا گھر، جیسا کہ مکڑی کا جالا، لو کان یعلمون، کاش دیتے، یعنی وہ لوگ کے جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ کے جنہوں نے انہیں اولیاء قرار دیا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ تو سورہ عنکبوت کی مشہور آیات کے اندر ایک بہت مشہور آیات وہ یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کی فضیلت اور خواص میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ کہ اس صورت میں خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ علامہ طبرسی نے مجمع البیان کے اندر بیان کیا کہ جو اس سورہ کے قاری ہیں ان کو کن کے مقابلے کن کے برابر کہا, وہ تمام لوگ کے جو کہ مومنین ہیں اور وہ تمام لوگ کے جو کہ منافقین ہیں, یعنی ان سب کی تعداد کو اگر جمع کر دیا جائے تو ان کے 10 برابر ثواب ان کو ملے گا کہ جو کہ سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں درود محمد والے محمد پر, شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ثواب الاعمال کے اندر یہ روایت جو ہے وہ پڑھی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے خاص ماہ مبارکہ رمضان میں, خاص 23ویں شب کے اندر جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ شخص اہل بہشت میں سے ہے. اللہ اکبر, بڑی خاص گہرا تعلق ہے اس کا رمضان المبارک سے اور خاص 23ویں شب سے. اب اس 23ویں شب کے اوپر بھی جب ہم نظر کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کس طریقے سے پروردگار عالم جو ہے وہ اس کی حقیقت کو بیان کر رہا کہ وہ لوگ کہ جو 23 کی شب میں یعنی کہ شب قدر میں جو اس کی تلاوت کریں گے یقیناً یقیناً اہل بہشت میں سے ہیں. کیوں؟ فقط پڑھ لینے سے تو اہل بہشت نہیں ہو جائیں گے نا, یقیناً جو معانی اور مفاہیم کے اوپر تفکر اور تدبر کر رہے ہوں گے, جو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے, تو جو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کے بنائے ہوئوں کے مقابلے پر کچھ اور لوگوں کو بنا کر لے آئیں؟ یقیناً ایسا نہیں کریں گے. تو جب نہیں کریں گے تو یقیناً جب ان کو بڑھیا تصور کریں گے تو اپنے اعمال کو کے لیے میزان بھی تو انہی کے اعمال کو قرار دیں گے, تو جن کے اعمال کے لیے میزان امیر المومنین علیہ السلام ہو کیا ممکن ہے کہ وہ بہشت میں نہ داخل کیا جا سکے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. اس کا مسئلہ کچھ ادھر سے یہ ہے, برس تو پکڑ لیا ہے یہیں پر ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ کہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں ان دونوں سورتوں کا بڑا مقام ہے. خدا بند متعال کے ہاں اس سورت کا بڑا مقام ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس سورت کے خواص کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اسے لکھے. اچھا یہ خواص ہیں, یہ اگرچہ بڑا ادنا سا خواص ہیں جو فقط اس دنیا کے اندر کے بیان ہو رہے ہیں, اگرچہ وہاں کی معاملات تو الگ ہیں. کہتے ہیں کہ اس سورت کے خواص کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اسے لکھے اور پانی سے دھو کر پی لے تو اس سے بخار, سردی اور درد دور ہو جائے گا. جو اس سورت کو پڑھے, پانی پر پھونکے اور پی لے تو جو درد ہو رہا ہے وہ درد رفع ہو جائے گا. آج کے درس کا تبرک مجھ سے ایک مومن نے درود کے لیے کہا تھا کہ دعا کیجئے گا کہ مجھے درد ہے وہ رفع ہو جائے, تو میں نے ان کے طفیل آپ سب کو بھی یہ نسخہ دے دیا کہ اگر ظاہراً کوئی مرض لاحق ہے تو اس انداز سے اگر اس سورہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا جائے تو پروردگار عالم اس ظاہری دنیا میں بھی اسے ہر درد سے نجات عنایت فرمائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پس عزیزوں, مختصر کروں, آخر الزمان سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر ہم اپنے اصل موضوع پر, میں نے سورہ کا تعارف پیش کیا, اب آئیں آخر الزمان پر کہ آخر الزمان سے آخر کیا تعلق ہے. آخر الزمان یعنی آخری زمانہ, یہ دو انداز سے استعمال ہوا ہے. ایک اطلاق آخر الزمان یعنی آخری زمانہ. قرآن کے اندر آخر الزمان کلمہ نہیں ہے, یہ لفظ نہیں ملے گا آخر الزمان, لیکن ثقافت اسلامی میں خاص آخر الزمان کہہ کر اگر یاد کیا گیا ہے تو وہ دو انداز سے یاد کیا گیا. ایک تو وہ کہ جو کہ قرب قیامت کا دور ہے, یعنی وہ زمانہ جو قیامت کے قریب کا دور ہے. اسی ذیل کے اندر وہ زمانہ کہ جو کہ امام زمان کے ظہور کا زمانہ ہے, یعنی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو چونکہ وہ ظہور بھی قرب قیامت ہے تو اسی لیے روایات میں جو آخری زمانے کی روایات آئی ہیں وہ, اور جو ظہور سے متعلق آیات ہیں یعنی کہ وہ نشانیاں اور علامات ظہور جو بیان کی گئیں وہ بھی آخر الزمان کے طور پر لی گئیں. یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں, اسی لیے آپ کو نبی آخر الزمان یعنی آخری زمانے کے لیے نبی قرار دیا گیا. اچھا یہ جو آخری زمانے کے لیے نبی قرار دیا گیا یہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یقیناً پہلے کے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی اپنی امتوں کے اندر موجود تھے, ان کی تعلیمات محدود تعلیمات تھیں, کسی علاقے کے لیے تھی, پوری دنیا کے لیے نہیں تھی, رہتی دنیا تک کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, محدود علاقہ محدود وقت کے لیے وہ تعلیمات تھی. اسی لیے تو جب بعد میں آپ تشریف لائے تو آپ نے پرانی شریعتوں کو تو منسوخ کر دیا, آپ کی شریعت جو ہے وہ نافذ ہو گئی. اور اب جو یہ نافذ ہوئی ہے یہ کب تک کے لیے نافذ ہوئی ہے؟ کہا بس یہ اب ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا رہے گی یہی شریعت جو ہے نافذ رہے گی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پلٹ کر جو میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ نبی آخر الزمان اور یقیناً ختمی مرتبہ قرار پائے. لیکن دوسری طرف سے ادھر دیکھیے کہ اب یہ جو میرے سامنے امت بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو امت مجھے سن رہی ہے, یعنی نبی آخر الزمان کی امت جو ہے, اس امت کے بعد اب کوئی اور امت بھی نہیں آنی ہے. تو اگر وہ نبی آخر الزمان ہے تو یہ امت بھی تو آخری امت ہے, تو اس امت جو کہ آخری امت ہے اس اعتبار سے اگر اپنے اوپر نظر کرے تو کس قدر ذمہ داری ہے اس کے کاندھوں پر کہ اب تم ہی آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنی ہے. اس سرزمین کے اوپر اگر عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہے تو وہ یقیناً تم ہی وہ امت ہو, تمہارے ہی ذریعے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے یقیناً. آپ کس کی قائد دانا, کس قائد کے پیچھے چل کر یہ کام انجام دیں گے؟ وہ قائد کوئی اور نہیں ہے, وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن یہ بتاؤ ان کے دست و بازو کون بنیں گے؟ ناصر ہوں گے تو وہ ظہور فرمائیں گے نا, یہ ناصر کہاں سے آئیں گے؟ یہ ناصر کسی اور امت سے تو نہیں آئیں گے نا, یہ یہی تو امت ہے جو آخری زمانے کی امت ہے اپنے امام کی امامت میں رہتے ہوئے یہ قیام کرے گی اور اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یہی وہ نظریہ ہے جو کہ امام زمان علیہ السلام کا بحیثیت نجات دہندہ, یعنی کہ اقوام عالم کے اندر یہ نظریہ موجود ہے. اقوام عالم کے اندر انبیاء علیہ السلام نے اس آخر الزمان کا تذکرہ کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. حضرت داؤد اپنی کتاب میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو سورج کی چمک ہے, یہ جو دریاؤں کی کڑک ہے, اور یہ جو لہلہات باغ ہیں, اور یہ پھول ہیں, اور یوں ہے, اور وہ تمام کے تمام منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب کے سب خبر دے رہے ہیں اس آخر زمان کی حکومت کی کہ جب پروردگار عالم کا قوانین اس زمین پر نافذ ہوں گے. عہد عتیق کے اندر یہ آیت موجود ہے. حضرت دانیال عدل اور انصاف کا بیان کرتے ہوئے منتظرین کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جو آخر الزمان ہوگا اس میں عدل اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے وہ جو منتظرین ہوں گے ان کے یہ یہ کوالٹیز ہیں، یہ یہ اوصاف ہیں، عہد عتیق کے اندر یہ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ لیجئے، حضرت حبقوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے کی شخصیت ہے، اور جسے اس عہد عتیق کے جو 12 انبیاء ہیں، جو صاحب کتاب ہیں اس دور کے، ان 12 میں سے 8ویں نبی ہیں. ممکن ہے نام نہ سناؤ، حضرت حبقوق 700 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے. یروشلم میں معبد گاہ کے منتظم ہیں، مطلب اس کے ہیڈ تھے، اس کے معبد اعلیٰ کے متولی تھے، بہت بڑی حیثیت ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ دیر ہی کیوں نہ کریں تم ان کا انتظار کرنا، اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ کریں. کب کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ سے 700 سال پہلے. وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ کریں تم ان کا انتظار کرنا، آخر الزمان. تو یقیناً ان تمام انبیاء نے جہاں رسول اللہ کی نبوت کی بشارت دی ہے تو وہیں آخر الزمان یعنی کہ آخر زمانے کے اوپر تذکرہ کیا، اور اس عالمی حکومت کی بات کی کہ جو کہ بہرحال اس کو نافذ ہونا ہے. قرآن کریم میں جب ہم اس آخر الزمان کو لے کر جاتے ہیں تو ہمیں نام نظر نہیں آتا، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں آیات نظر آتی ہیں وہ جو کہ اس زمانے کی طرف کی بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں تبرکاً چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جتنا موقع میں اثر آیا باقی میں کل بیان کروں گا. ان آیات کے اندر سب سے پہلی ہی آیت سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 128، پروردگار عالم اعلان کر رہا کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ بے شک یقیناً اللہ تعالی جو ہے وہ میراث قرار دے گا اس زمین کو، کس کے لیے؟ وہ جو صالح بندے ہیں خدا کے ان کو یقیناً وارث قرار دے گا، اور یقیناً جو عاقبت ہے وہ تو متقین کے لیے ہے. لیکن اصل جو نتیجہ برآمد ہونا ہے اس سے کافر فائدہ نہیں لے گا، منافق فائدہ نہیں لے گا، فائدہ یاد رکھیے اصلاً اور اصلاً فقط متقین کو ہی ہونا ہے. والعاقبت للمتقین، متقین کے لیے جو ہے وہ اس میں ان کے لیے عاقبت ہے. سورہ آراف ہی کی 137 نمبر کی آیت، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ اور ہم نے یستضعفون یعنی جسے آپ اردو میں کہیں تو کہیں گے مستضعفین، یعنی وہ لوگ کے جو زمین پر مستضعف کر دیے گئے ہیں، جن کا استحصال ہو رہا ہے زمین کے مشرق اور مغرب کے تمام اطراف پر، جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی اقتدار کا مالک بنائیں گے، ہم ان کو حکومت دیں گے، ہم ان کو اقتدار دیں گے. کس کو دیں گے اقتدار؟ مستضعفین کو دیں گے. پروردگار مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے، تو بتائیے اس اقتدار کو ملنے کے لیے کچھ اسباب بھی قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے؟ اسباب قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے؟ ان اسباب میں سے یقیناً ایک بہت بڑا سبب تو وہی وعدہ پروردگار ہے جو غیب میں ہے، کہ جب ظہور فرمائیں گے تو یقیناً اس عالم کے اوپر مستضعفین کی حکومت ہوگی. آخر الزمان کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی کہ پروردگار عاقبت یعنی کہ جو انجام ہے وہ اصلاً متقین ہی ہیں کہ جن کے لیے انجام بخیر ہے، وگرنہ دوسروں کے لیے تو تباہی اور بربادی ہے. بس عزیزوں، یہاں پر ہمیں ایک حکومت اسلامی کا علامت اور نشانی اور خبر نظر آتی ہے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے، یعنی قوانین الہی کا نفاذ. دیکھیں میں بہت ہی ایک باریک بات کرنے لگا ہوں، اسی لیے تھوڑا رکا ہوں یہاں پر، کہ اس آیت کے اندر جو ہمیں نظر آیا خوشخبری نظر آئی ہے وہ کیا نظر آئی ہے؟ کیا عطا کریں گے انہیں؟ کام حکومت عطا کر دیں گے ان کو، یعنی زمین پر حکومت ان کی ہوگی. کتنا بڑا وعدہ ہے پروردگار کا. ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی ساتویں امام کی سیرت پر, اور تقریباً ایک گھنٹے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ جب سیرت پر امام کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو گھنٹے سے کم کی بات ہوتی نہیں ہے, کم از کم مختصر کرتے کرتے بھی. تو اس دن بھی مختصر کرتے کرتے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی تقریباً وہ تقریر تھی, محدود لوگ تھے. بہرحال جب پوری تقریر ہو گئی, مصائب تو چلو ایک طرف کر دیجئے, لیکن اصل مصائب تو مجلس کے بعد شروع ہوئے کہ جب ایک سوال مجھ تک آیا کہ آپ کی تقریر سن کر ایسا لگا کہ گویا امام کو حکومت چاہیے تھی. تو میں نے پوچھا کہ اس میں برائی کیا ہے, اگر نہیں چاہیے تھی تو برائی کیا ہے, مطلب اگر واقعی چلیں ٹھیک ہے چاہیے تھی. کہا نہیں, امام کو حکومت کی کیا ضرورت, وہ تو کائنات کا امام ہے, اس کو زمین کی حکومت لے کے کیا کرے گا, کہانی ختم ہو گئی. امام زمان نہ جانے کیوں غیبت میں ہے, نہ جانے کس لیے ظہور کریں گے, اور پتہ نہیں کیوں زمین اور زمین کو عدل, اتنی چھوٹی سی زمین کو پتہ نہیں کیوں عدل و انصاف سے بھریں گے. آپ تو کائنات کے امام ہیں. یہ دیکھیے, یہ جس کو فتنہ کہتے ہیں نا, فتنہ, یہ ہے فتنہ, یہ ہے آخر الزمان. آخر الزمان کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ سامنے ایک آدمی آ جائے شراب کی بوتل لے کر کہ یہ لو آؤ شراب پیتے ہیں, نہیں نہیں, وہ اس طرح سے نہیں آئے گا. ہم آزمائیں گے تمہیں, جب آزمائیں گے تو سامنے آزمائش اسی طرح سے ہوگی کہ وہ کہے گا کہ امام کو حکومت کی کیا ضرورت ہے, امام تو مقدس ہیں, یہ حکومت تو بالکل بیکار شے ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو کہ آیت اللہ خمینی سے اس دور کے ایک جرنل نے کہی تھی کہ آغا آپ تو بڑی مقدس شخصیت ہیں, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ سیاست. اب وہ جو جملہ اس نے کہا تھا وہ میں یہاں کہہ نہیں سکتا, اس نے ایک بہت ہی, جس کو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ بیڈ ورڈ بولا, کہ سیاست تو یہ ہے اور آپ اتنے زیادہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں, آپ مسجد میں بیٹھے, یہ سیاست تو فلانا شے ہے, یہ ہم جیسے فلانا لوگوں کو کرنے دیں. تو آغا نے جواب کیا دیا, امام راحل کا جواب دیکھیں, خدا کی قسم جس مکتب کے علماء ایسے ہوں اس مکتب کے امام کیسے ہوں. ایک جملہ کہا فقط, کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو, امام نے دہرایا نہیں, کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ سیاست یہ ہے اور یہ ہم جیسے لوگوں کو کرنے دیں, یہ سیاست اسی لیے ایسی ہے کہ تم جیسے لوگ اس کو کر رہے ہیں, جب ہم اس کو کریں گے تو یہ ایسی نہیں ہوگی. تو بالکل اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ عزاداری میں بہت آگے ہے اور ماتم ہے اور نوحہ ہے, سب کچھ ہے, اور تعزیہ ہے, علم ہے, جلوس ہے, سب کچھ ہے, کچھ کر لیں, آپ کا جوان اس چیز سے نہیں رکے گا, عزاداری سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ بات وہ بھی جانتا ہے. تو پھر ایسا کیا کام کیا جائے کہ چیز تو رہ جائے لیکن اس میں سے وہ شے جو ان کو پریشان کر رہی ہے اس کو نکال دو. اس کو جب نکال دو تو آپ اس سے کہو کہ یہ ہے بند کمرہ, یا یہاں پر یہ روڈ ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک آپ جائیے, سب کچھ کیجئے, خبردار ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلسطین میں کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کا کہاں استحصال کر رہے ہیں, کس کو ذبح کر رہے ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جائیے یزید کو برا کہیے, خالی ہماری طرف آپ اٹھا کے نہ دیکھیے. یہ کیا, یہ وہی نظریہ ہے, یعنی کہ مرے ہوئے یزید سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آج یزید بھی آ جائے اور اس کو بھی ایسا پیکج مل جائے تو وہ بھی شاید ایسے ہی کام کرے گا کہ حکومت تو اپنی پیرالل چلتی رہے گی, اذہانہ بنوا کے دے دے گا, یہاں بیٹھو, یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو, مسئلہ نہیں, طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ایک ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے, استاد میرے نہیں ہیں لیکن بزرگ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میں کوئٹہ جا رہا تھا تو میرے برابر میں ایک گورا بیٹھا ہوا انگریز, اور ہاتھ میں اس کے بائبل, بائبل پڑھ رہا ہے اردو میں بائبل. ایک تو انگریز ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے اردو کی, اور جو اردو کی کتاب ہے وہ بھی کوئی اور نہیں بائبل ہے, سمجھ میں آیا. تو پریشان ہوا کہ بھائی یہ کس قسم کا انگریز ہے, تو پوچھ لیا کہ آپ یہ اردو پڑھ لیتے ہیں, کہا ہاں مجھے اردو آتی ہے, میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ میں یہاں پر تبلیغ کرتا ہوں, میں ان کے لحاظ سے جو فادر ہوتے ہیں, جو پریسٹ ہوتے ہیں, میں پریسٹ ہوں, میں فادر ہوں چرچ میں, اور میں تبلیغات کرتا ہوں, تو مجھے یہاں کی زبان جو ہے وہ میں نے سیکھی ہے. دیکھیں, تو تو اب چونکہ برابر نہیں ہے تو سفر لمبا ہے, ذرا بات چیت ہو گئی, ذرا سمجھیے گا وہ تعود سمجھیے گا کس طریقے سے وہ بار کرتا ہے زمانہ آخر کے اندر. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے پر, جبکہ یہودی وہ ہیں جنہوں نے آپ کو کتنا تنگ کیا ہے, مطلب حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, ان کو صلیب کروا دیا, ان کو قتل کروا دیا آپ کے نظریے کے مطابق, ہیں استحصال کیا کتنے عیسائیوں کو قتل کروایا. لیکن آج بجائے یہ کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کی عصمت کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں. جینوئن کوشچن ہے کہ نہیں ہے, بڑا سادہ سا کوشچن ہے, جواب سنیں گے ہل جائیں گے. کہا یہودیوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا, بلکہ یہودیوں کا تو احسان ہے ہمارے اوپر, اگر یہودی نہ ہوتے اور یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل نہ کرتے تو پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہوتے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا, ان کو صلیب دی, تو وہ صلیب پر جانے کی وجہ سے تو ہمیں جنت ملی ہے, ہمیں تو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے یہودیوں کا اتنا کم ہے. یہ لیجئے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, پریسٹ فادر, اور وہ کیا بات کہہ رہا ہے, الٹا جن کے جو قاتل ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. یہ تو بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے کیا ہے, اگر یہ نہ کرتے تو ہم جنت میں کیسے جاتے, وہ ہماری وجہ سے قتل ہو گئے, ہماری وجہ سے ان کو مشکلیں ہو گئیں, ہماری وجہ سے انہوں نے قربانی دے دی. دیکھو میں الفاظ بہت سنبھال سنبھال کے بیان کر رہا ہوں, ہیں, اور اگر وہ نہ کرتے تو پھر ہم. یہ ہے وہ شے کہ یہودیت نے عیسائیت کو تو ختم نہیں کر سکی, لیکن اس کے اندر سے وہ روح نکال لی کہ جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی تھی, کہ آج وہ موجود ہے لیکن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دوست بن کر. یہ ہے دجل, اس کو کہتے ہیں دجل, دھوکا, دجال کا کام یہی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ حربہ وہ فقط عیسائیوں پر نہیں مسلمانوں پر بھی آزماتا ہے کہ مسلمان رہیں گے, مسلمان ایسے ہی رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن اس میں وہ روح نہیں ہوگی کہ جو کہ طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے, جو مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر اس کو دے, یہ غیرت نہیں ہوگی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کا ہم آئمہ سے کیا تعلق ہے, ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے حکومت کا. ہم نے کہا یہ جو دعا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریم, یہ کون سی دولت کریم ہے کہ جس کا سوال ہو رہا ہے. کہا نہیں, وہ تو فقط دعا مانگ رہے ہیں, چاہیے تھوڑی. امام جو ہے وہ ثواب کے لیے دعا مانگ رہے تھے, امام کو بھی حکومت حکومت تھوڑی چاہیے تھی. جبکہ امام نے خاص, کتنی مثالیں دوں, فقط بس ایک مثال دے کے میں تمام کر دوں گا. آٹھویں امام کو مامون ملعون جب خلافت دے رہا تھا تو امام نے اس سے پہلے کہ اسے جواب دیتے وہیں دربار میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے ہماری اس شے کی حفاظت کی جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا. یعنی یہ خلافت آپ کو لے, آپ لے لیجئے, یہ خلافت میں اپنے آپ کو معزول کر رہا ہوں, آپ خلافت اپنے پاس لے لیجئے. امام نے اس سے پہلے کہ اس کو جواب دیتے دعا کی, پروردگار حمد ہے تیری کہ تو نے ہماری اس شے کی حفاظت کی جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا. اس کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوئے کہ یہ جو خلافت تو ہمیں دے رہا ہے, اگر یہ اللہ نے تجھے دی ہے تو کیا حق ہے کہ جو شے تجھے اللہ نے دی ہے وہ تو کسی اور کو دے دے, اور اگر یہ تیری نہیں ہے تو پھر تجھے کیا حق ہے کہ جو چیز تیری ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور کو دے دے. یہ دیکھیں کیا جملہ ہے, مامون پریشان ہو گیا کہ یہ وہ سب پٹا گیا اس کے پاس, یقیناً وہ ہی واز کمپلیٹلی اسپیچ لیس, کیا بات کرے اس کے بعد سے. یعنی دونوں صورتوں کے اندر نااہل قرار پا گیا وہ, ہے بس. اسی لیے پھر اس نے سیکنڈ کنٹنجنسی پلان کی طرف گیا کہ ٹھیک ہے آپ ولی عہد ہی قبول کیجئے اور پھر وہ زور زبردستی سب کچھ کرنا. اس کا مطلب امام علیہ السلام نے حکومت کو اپنا حق قرار دیا, تو یقیناً اس وقت سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ اگر کہیں پر بھی حکومت اسلامی کی بات کی جائے گی تو نتیجتاً آپ کو ٹیگ یہ لگے گا, کہہ رہے کیا تم, کیا تمہاری حکومت, وہ تو امام آئیں گے تو پھر وہ سب کچھ کریں گے, اس وقت تک پھر آپ کیا کریں گے, کہا چل کرو آرام سے بیٹھو, ٹیلی ویژن دیکھو, ٹی وی پہ ادھر سے ادھر چینل گھماؤ اور بس ختم, کھڑکی سے باہر جا کے دیکھ لو ظہور ہوا ہے, اچھا نہیں ہوا, ہو جائے تو مس کال مار دینا میں آ جاؤں گا. بھئی اس قسم کا ایک شیعہ بن جائے, اس قسم کا ایک منتظر ہو جائے, جو منتظر اس طرح کا منتظر ہے کہ وہ وہاں دیکھے, کبھی وہاں دیکھے, کبھی اس نشانی کو دیکھے, کبھی اس نشانی کو دیکھے, لیکن جو سب سے بڑی نشانی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نہ دیکھے. جب یہ آمادہ ہو جائے گا تو ظہور ہو جائے گا نا. بس اس کو ایک ایسی دنیا میں لے جاؤ کہ تم چل کرو, جو کچھ کرنا ہے امام نے کرنا ہے. یہ وہ یہودیت کا جملہ ہے, یہ اس بنی اسرائیل کا جملہ ہے کہ اے موسیٰ تم جاؤ فرعون سے لڑنے کے لیے اور تمہارا خدا جائے فرعون سے لڑنے کے لیے. جب اس کو شکست دے دینا, جب تمہارا خدا اور تم فرعون سے لڑ کر اسے شکست دے دینا اور حالات کافی بہتر ہو جائیں, راوی امن اور سکھ اور چین لکھنے لگے, تو پھر ہمیں بتلا دینا, ہم حلوہ کھانے کے لیے آ جائیں گے وہاں پر, ہم جشن منانے کے لیے اور بھنگڑا ڈالنے کے لیے پھر وہاں پر آ جائیں گے, ہمارا یہ کام ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی ہو رہا ہے. زمانہ آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. ظہور کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے امام خود ہی کر رہے ہیں. نہیں آ رہے تو آپ ہی کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے. آ جائیں گے تو چلو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو چلو ہمارا کام تو دال دلیا چل ہی رہا ہے. تو زمانہ آخر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہی ہے کہ اعمال میں سے اس کی روح نکال لی جائے, افعال میں سے نظریے کو نکال لیا جائے, بس فقط ایک بے جان فعل باقی رہ جائے. اپنی نظروں کو بہت باریک بین بنانے کی ضرورت ہے, اپنی نظروں کو بہت ہی زیادہ کھول کر وسعت نظری کی ضرورت ہے. بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ زمانہ آخر یعنی وہ زمانہ کہ جو قرب قیامت ہے, وہ زمانہ خاص جو کہ ظہور سے متصل ہے, اس زمانے کے فتنے کیا کیا ہیں اور اس زمانے کا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں کہاں ہے. چند آیات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں, چند آیات کل بیان کروں گا اور خاص کچھ احادیث بیان کروں گا کہ جو دور آخر کے لیے بیان کی گئیں. یقین جانیے کتنی احادیث ایسی ہوں گی جو کہ آپ نے یقیناً سن رکھی ہوں گی یا پڑھ رکھی ہوں گی, لیکن رمضان المبارک کی برکتیں ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب ہم بیان کریں گے تو آپ خاص طریقے سے متوجہ ہوں گے کہ ہاں یہ تو ہو چکا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. پھر اس کا سدباب کیسے کیا جانا چاہیے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی روایات سے ہی بیان کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو اور ان نظریات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہمیں آخر الزمان کے فتنوں سے محفوظ فرما. پروردگار ہماری نظر کو نافذ البصیرہ قرار دے کہ وہ ہر طرح کے سازش کو پھانپ لیں اور اس کے سدے باب کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, امام زمان علیہ السلام کا جو ظہور فرما, ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.